ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں ایک نیکی اور حجت بنا دے. اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے سب سے قیمتی ایک سمجھ لیں متاع ہے، اثاثہ ہے. اور انسان تو کیا، جانور بھی اپنی اولاد سے محبت، شفقت اور نرمی کا سلوک کرتے ہیں. اور اگر کسی والدین کو اولاد کا صدمہ دیکھنا پڑے تو یہ ان کے لیے انتہائی ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے. لیکن ہمارا دین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے میں، جیسے ہر ایک زندگی کے اسپیکٹ میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح اس معاملے کو بھی چھوڑا نہیں ہے اور اس میں بھی ہماری بہترین رہنمائی فرمائی کہ اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر سکتی، اور اگر اولاد دنیا سے چلی جائے تو جنت میں ان سے آگے پہنچ کے ان کا استقبال کر سکتی ہے. ہمیں ایسی مثالیں اپنے اسلاف سے ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں بہترین تسلی اس سلسلے میں ملے گی. آپ کو انشاءاللہ میں آج کچھ واقعات بتاؤں گی، ان کے لیے بھی ہیں اور آپ سب کے لیے بھی کچھ باتیں ہوں گی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا، ابو عمیر، وہ بیمار ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ اس وقت سفر میں تھے. جب اس کا انتقال ہوا تو ماں نے بچے کو نہلایا دھلایا اور ایک طرف ڈال دیا، پھر کھانا پکایا. ابو طلحہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت اب کیسی ہے، تو فرمانے لگیں پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے اچھی جگہ پہ ہے، اب پرسکون لگتا ہے. پھر کھانا ان کو دیا اور ان کے لیے بستر لگایا. جب صبح ہوئی تو ان سے کہنے لگیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی امانت دیتا ہے یا کسی بھی کی بھی کوئی امانت کسی کے پاس ہو اور امانت رکھوانے والا اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ فرمانے لگے اس کو اس کی امانت دے دینی چاہیے. فرماتی ہیں پھر اللہ نے آپ کا بیٹا آپ کو امانت دیا تھا اور اس نے ہی واپس لے لیا. تو وہ جب یہ سنا انہوں نے کہ یہ ہوا کیا، وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو ساری بات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. ان کے اس صبر کو اور ان کی اس بات کو سن کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمہیں برکت عطا فرمائے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، اس کے بعد ان کا پھر بیٹا ہوا اور اس کے بعد اور 8 بیٹے ہوئے، یعنی 9 بچے اللہ نے ان کو دیے اور تمام کے تمام قرآن کے عالم بنے. یہ اس صبر کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور اس کا اجر یہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حال میں رحمت ہے، ان کے لیے کوئی معاملہ خیر سے خالی نہیں ہے. اب اس کی ٹرانسلیشن یہ کر دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How many people need translation? I'm sorry. Okay, there you go. Okay, you do the translation. Okay, so okay, yeah, the story number. Okay, so inshallah, for the benefit of those who need it, we'll provide it. Inshallah. So, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. So Sister Najiha began by thanking all of you that have come here today. You know, this is obviously one of the huquq or the rights of the brothers and sisters upon each other, is that we are here in times of consolation and grief. So there is a reward in that. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all of us. Sister Najiha began with saying how children are the most precious commodity for their parents, and that their loss is suffered in a way like no other loss is. But alhamdulillah, Islam has given us guidance and a way to deal with that grief, just like it has not left us without guidance and guidelines in every aspect of our lives. Similarly, in a case like this, in a situation of grief and loss and death, when it's the death of a child, Islam also actually consoles us and gives us a manual and a way forward. And just like if the parents die before the children, and the children were good, inshallah, they become sadaqa jariya, right? But in this case, if the child dies before, then this was actually someone who precedes you to paradise and will then await, inshallah, your arrival as well. And that's actually one of the prophetic du'as for the deceased child when a child dies, is that Allah make them furatan wa dhukhra, which is a treasure, someone who goes precedes you, and a treasure for you, a hoarded treasure for you in akhirah. And then Sister Najiha related the lovely story of Abu Talha radiallahu anhu and his wife. You all know the story, for the children who may not be familiar with it. Abu Talha had a son who was sick. And during this time, he had to travel. So while he was on his journey, his son died when he was absent. So when he came back, or rather while he was still away, his wife did the washing of the child and lay him aside. She didn't tell him immediately when he came home that your son has passed. She wanted to calm him, so she just, when he asked her, how is he? She said, he's in a better state than he was before. He looks like he's at peace. So you notice that she didn't lie, but she said something that brought him comfort. So the matter was not pursued further at that time. So then what happened is that she, you know, fed her husband, they went to sleep. And in the next morning, she asked him a question. And she said that if someone gives you an amana and then comes later to ask for it back, what should be the right thing to do? And he said it is to give that amana back to its rightful owner. And so she said, this was the example she gave, that Allah subhanahu wa ta'ala has taken back the amana, yani of our son that he had given us. Upon hearing this, he understood what had happened to his son, and he went to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and told him the entire story. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was very impressed and happy with the sabr that Abu Talha's wife, the mother of the child, has shown, as our sister Tahir has shown all of us this week. And then so the Prophet also made dua for him, and they were blessed because of that patience and the dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with not one but 8 additional sons, all of who became ulama of the Quran.
ये किसे बताने का मकसद ये होता है कि हमसे ज़्यादा भी कोई गम सह चुका है, और कोई और औरत भी ऐसी है जिसने इस सदमे को सहा और उसके बाद सबर किया, और अल्लाह ताला ने कितनी प्यारा उनको अजर अता फरमाया। इसी तरह एक और वाकया बयान होता है हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ रखते थे तो कई सहाबा आपकी खिदमत में आके बैठ जाया करते थे। उनमें एक सहाब थे जिनका छोटा सा बच्चा था, और वो उसे अपनी बैग पर बिठा लेते थे और अपने सामने कभी बिठाते, कभी ऊपर अपने पीछे कंधे पे चढ़ा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम क्या इससे बहुत मोहब्बत करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, अल्लाह आपसे ऐसी मोहब्बत करे जैसे कि मैं इससे करता हूँ। कितनी मोहब्बत होगी उनको अपनी उस बच्चे से। और वो बच्चा फौत हो गया। चुनाचे वो आदमी अपने बेटे की याद में और उसके गम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर नहीं हुआ। आपने जब उसे नहीं देखा तो पूछा, मैं फलां बंदे को नहीं देख रहा, कहाँ है वो? सहाबा ने कहा, उसका जो बच्चा था, वो जो आप देखते थे, वो फौत हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुलाकात करने के लिए गए और बच्चे के बारे में उससे पूछा تو اس نے بتایا وہ وفات پا چکا ہے, آپ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کون سی بات تمہیں زیادہ پسند ہے, یہی میں ان سے بھی پوچھوں گی آج, کون سی بات تمہیں زیادہ پسند ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے, یا تمہیں یہ زیادہ پسند ہے کہ کل کو آخرت میں وہ آگے بڑھ کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ کیا زیادہ پسند ہے, دنیا میں اس سے فائدہ اٹھانا یا آخرت میں جنت میں وہ آپ کے لیے دروازہ کھولے؟ ہاں, تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا, انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ وہ آخرت میں آگے بڑھ کے میرے لیے دروازہ کھولے. اس پر آپ نے فرمایا یہ تو تیرے لیے طے ہو چکا پھر, سبحان اللہ, کہ وہ جنت میں پہلے پہنچ کے دروازہ کھولے گا والدین کے لیے. اس انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ صرف میرے لیے یا جس کے ساتھ بھی ایسا ہو ان سب کے لیے؟ سبحان اللہ, ان کے سوال بھی کیسے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم سب کے لیے جس کے ساتھ بھی ایسا ہو. اللہ اکبر. تو حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے بچے اپنے باپ کا دامن پکڑ کے اور جب تک اس کو جنت میں نہیں پہنچا دیں اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب چھوٹے بچے کے لیے یہ ہے تو جو پال پوس کے بڑا کیا ہو اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب چھوٹے بچے کے لیے یہ ہے تو جس کو پال پوس کے بڑا کیا ہو تو وہ ماں باپ کی زندگی کے اندر اس کے سامنے چلا جائے تو ان کے لیے کیا اجر ہوگا.
So Sister Najeeha relates that these stories actually are being told to help us realize that people before us have suffered, right? And there are some people before us that have suffered the deaths of multiple children, right? Like our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam buried all of his children in his lifetime except for Fatima رضي الله عنها. Like, who does that happen to? We probably don't know anyone. We probably will not know anyone all our lives that will have to do that, right? So this is actually to strengthen our hearts. And the other narration that Sister Najeeha relates is that the Sahaba would come and sit next to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and one of them would bring his child with him, and the way the father interacted with the child, you could tell how much he loved the child. He would let him do whatever he wanted with him, right? Basically, he can sit on his head, on his shoulder, on his lap. You know, there were no rules for this child. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, how much do you love this child? And this is a very unique answer. I didn't know about this. He said that, may Allah love you the way I love my child. So, and I'm saying that to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's an amazing, amazing answer. So later on that child died. And so he stopped coming to the majlis of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he found that he was missing and asked about him and was told that he actually suffered the loss of his child. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to visit him. And when he found him, you know, in a state of grief, he asked him, what would you prefer, that this child would be a source of benefit to you in this world and you would, you know, have the benefit of having a grown child in this world serving you, helping you, etc. Would you prefer him to be a source of benefit for you in this world, or would you prefer that he would precede you and open the door for you to enter into paradise? And so, of course, the Sahabi, he was Sahaba, right, radiallahu anhu, he answered that, of course, I would want him to precede me and open the door of paradise for me. And this is actually a specialty of young children that die. It is reported in the narrations that they actually hang on to the garment of their parent and do not let go until they drag them with themselves into Jannah, into paradise. So Sister Najeeha is asking that if that's the case of a young child, right, which you have not invested that much in, who has not given that much to you, right? There's less investment in a younger child because of just the shorter lifespan. How much more so can you multiply that reward for a child who is older?
یہ جو حدیث میں نے واقعہ بیان کیا ہے یہ حدیث کی کتاب نسائی میں اور مستدرک حاکم میں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں, کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, وہ تو سب جانتا ہے, لیکن صرف ان لوگوں کو آنر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس نے پھر کیا کہا جواب میں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کی، اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے پھر جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میری حمد بیان کی. ان کے اوپر اتنا بڑا صدمہ گزرا، پھر بھی انہوں نے کوئی گلہ شکوا نہیں کیا، میری تعریف ہی بیان کی. اور اس کیس میں تو جیسے یہ وہ کیس ہے جو شہادت کا کیس ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے گئے ایک دفعہ عبداللہ بن رواحہ کی، تو وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے استقبال کے لیے. آپ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے میری امت کے شہداء کون کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا جو مسلمان قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں وہ شہید ہے. آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں تو میری امت کے شہداء بہت کم نکلیں گے، تو اس کے علاوہ بھی ہیں. طاعون سے مرنے والا وہ بھی شہید ہے، جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں 7 قسم کے شہداء کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں میں نے 2 کا آپ کو ذکر کیا. اور اس حدیث میں جو ڈوب کے مرنے والا، جو پہلو کے درد سے مرنے والا، یعنی جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کچھ، جو پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جو جل کے مرنے والا، جو ملبے تلے دب کے مرنے والا، یہ سب شہید کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا بھی اگر جنت میں داخل ہونے والوں کو مل جائے تو بھی وہ دنیا میں کبھی واپس نہیں آنا چاہیں گے سوائے شہید کے. شہید کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے دنیا میں واپس جائے اور اسی طرح پھر شہید کیا جائے، بار بار شہید کیا جائے، 10 بار قتل کیا جائے. کیونکہ شہید کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہے، اور جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے لیے بتائی ہیں، وہ 6 خصوصیات حدیث میں آتی ہیں ابن ماجہ میں. پہلا، قطرہ خون کا گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے. 2، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. پھر 3، قیامت میں گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا. 4، ایمان کا زیور اس کو پہنایا جائے گا. 5، خوبصورت آنکھوں والی حوریں اس کو ملیں گی. اور 6، اپنے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت اللہ کے اذن سے قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ مر گئے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ خوش ہیں اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. تو شہید کا یہ مقام اللہ کے ہاں.
So what happens when a believer's child dies? There's actually a conversation that takes place between Allah subhanahu wa ta'ala and the angels. And Allah subhanahu wa ta'ala asks the angels, even though he knows everything, that did you take the soul of my believer's child? And the angels say yes. And then he goes on to ask, did you take a piece of the believer? Because the child is a piece of the parent, right? It's like you took a piece of their heart or a piece of, you know, one of their something that belongs inside of them. And the angels reply yes. So then Allah subhanahu wa ta'ala asks, what did my servants say? And they said that they had nothing but praise for you and said, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And upon this Allah subhanahu wa ta'ala says that then make for them, yani this believer of mine, a house in paradise that will be called Baytul Hamd, the house of praise, because that's all that they came out of their mouth upon the death of even someone as beloved as their own child. Once the Prophet ﷺ went to visit Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu, and because of his sickness he was unable to stand up to meet the Prophet ﷺ. And at that time the Prophet ﷺ asked him, who are the shuhada of my ummah? And his understanding was that a person who dies fighting in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and loses his life is the shaheed. So then the Prophet ﷺ remarked that in that case the shuhada of my ummah will be very few, right? So actually the list is expanded. The list of the shuhada is not just one who dies as fighting for the sake of Allah. In fact, one who dies because of an epidemic like a plague. A woman who dies while she is in labor is considered a shaheed. Someone who is killed you know, out of oppression, yani forcibly killed, their life is taken, they're considered a shaheed. Someone who drowns, as in the case of our brother Harith, rahimahullah ta'ala, they're considered a shaheed. The sister mentioned something of internal sickness like a heart attack. We also know of people who die from stomach pains, they're a shaheed. If you are in a home or in a building or location and the rubble, the building collapses on you and you die from the collapsed building, you're considered a shaheed. So these are the various types of shuhada in Islam. So alhamdulillah, Allah's mercy has expanded actually to include other types of death to fall under the banner of the shaheed. Technically, what are some of the rewards that a shaheed gets that no one else receives? Because the sister mentioned that the shaheed is the only one who will wish to leave paradise just to experience the glory of shahada again. That means something amazing happens at the moment that they die. That experience is so exhilarating that they want to replicate it over and over. And sister mentioned several benefits or things that are exclusive to the shaheed. Number one is as soon as the first drop of blood of the shaheed falls, he is forgiven at that moment. Number two, he or she is shown their place in paradise. Number three, there is no khawf, no fear on them of the day of fear, right, on the day of judgment. Number four, they are blessed, they are adorned with iman. And they're also adorned with jewelry of the next world. They're given pure, beautiful spouses of the next world, and they also are allowed to intercede for a number of their family because of the fact that they have this status of a shaheed.
Two other questions.
तो फिर उनके लिए क्या दुआ करें? दुआ तो हम सभी के लिए करेंगे, चाहे वो शहीद हो चाहे, दुआ हर एक के लिए करनी है, क्योंकि दुआ, अभी मैं आपको बताती हूँ कि दुआ मैयत के लिए कितना बड़ा एक उसके लिए तो आपकी तरफ से याद गिफ्ट है, उसके गुनाह माफ, फिर भी दुआ आपकी तरफ से, ये तोहफा है आपकी तरफ से, ये उसके दर्जात को बुलंद करेगा. जैसे हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, दुरूद किया है, दुआ है, हमारे कहने से उनके दर्जात नहीं बुलंद होंगे, और हमारे कहने की वजह से कोई उनको और बड़ा मकाम नहीं मिल जाना, वो तो उनका मकाम जो है सो है, मगर हमारी तरफ से एक तोहफा होता है, हमें उसका अजर भी मिलता है. अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगी ताज़ियत. ताज़ियत क्या चीज़ है? एक ताज़ियत करने का तरीका क्या है, कैसे की जाए, कौन कौन से काम करने होते हैं जो आज हमारा टॉपिक है, और कौन से काम नहीं करने चाहिए. सबसे पहले तो ये कि हमने दीन के जो काम हैं, इबादात हैं, या जो नेकी के काम हैं, उनको भी एक रस्म बना लिया सिर्फ, और उन पे बजाय इसके कि हम ये सोचें कि इसके ऊपर अजर मिलेगा, हम बस एक रस्म पूरी करने के लिए जाते हैं. ताज़ियत क्या चीज़ है? जो आप ताज़ियत करने के लिए किसी के पास पहुंचते हैं, चाहे आप उसके घर जाएं या कहीं पे कोई मिलता है तो आप उसे ताज़ियत करते हैं, वो क्या है? वो है उसको तसल्ली देना, वो है उसको सब्र की तलकीन करना, वो है उसके गम को कम करने की कोशिश करना, ये है ताज़ियत. इसका माना समझे, और इसके ऊपर बहुत बड़ा अजर है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान भाई की मुसीबत पर उसे तसल्ली देता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में क़यामत के दिन इज़्ज़त और इकराम का लिबास उसको पहनाएंगे. जब आप किसी को तसल्ली देने जा रहे हों तो ये समझ के जाएं कि मुझे अल्लाह ताला इसके बदले में क़यामत के दिन इज़्ज़त का लिबास पहनाएगा. मैं किसी से ज़्यादा अपने लिए जा रही हूँ, मुझे इसके ऊपर अजर मिलना है. लेकिन आज चूँकि हमें ना वाकफियत है दीन से भी, तो माजरत के साथ हम अक्सर लोगों का गम बढ़ा देते हैं बजाय इसके कि हम कम करें. क्योंकि जब आप दूसरे से बार बार सवाल करें कि बताएं कि क्या हुआ, बताएं क्या हुआ, हर बंदा आके पूछे बताएं क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, तो आप उसका गम ताज़ा कर रहे हैं या तसल्ली दे रहे हैं? और ज़्यादा कर रहे हैं ना, बार बार उसको वही चीज़ दोहराने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं जो वो नहीं दोहराना चाहता. तो ऐसे कलिमात ना कहें,
بلکہ ایسی چیز گھر سے سوچ کے جائیں کہ میں نے کیا تسلی کے الفاظ کہنے، میں کیسے اس کو تسلی دوں. ایسی کوئی قرآن کی آیت اگر آپ کو آتی ہے، مثلا کلو نفس ذائقۃ الموت، چلو یہ نہیں آتا، مثلا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہ اس کو ساتھ ترجمہ بتا دیں، کوئی ایسی بات بتائیں جس سے اس کا دل بندھ جائے، ڈھارس ملے اس کو. کوئی ایسا واقعہ بیان کر دیں، جیسے آپ سنتے ہیں تو کوئی واقعہ ان میں سے بیان کر دیں. کوئی ایسی بات کریں کہ یہ سوچ کے کہ کیسے میں اس کو تشفی دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھی، ان کا بچہ جب حالت نزع میں تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ آپ آ جائیے، تشریف لے آئیں، میرے بچے اس طرح کی حالت میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلی دی؟ سلام کہلوا کے، اور فرمایا اللہ جو بھی لیتا ہے اور جو بھی دیتا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اسی کا ہے. اور ہر چیز کا اس وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو. کتنی پیاری تسلی ہے اس کے اندر کہ اللہ جو بھی لیتا ہے اور جو بھی دیتا ہے، یہ اس وقت، حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے، اس وقت ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے. آپ اس وقت ان کو ایسی بات کہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی تھی اور ان کے گھر سے کچھ چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کو اجر عظیم دے، آپ کو بہت اچھی تسلی دے اور آپ کی میت کو بخش دے. یہ کتنی اچھی، یعنی آپ جب دوسرے سے ملیں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو تسلی دے، اللہ آپ کو اجر دے، اور ان کی میت کے لیے بھی دعا کریں. دونوں کے لیے آپ کو دعا کرنی. تو اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو دعا ہی دے دیں، کوئی اور چیز نہیں کہنی آتی، دعا تو سب کو آتی ہے نا دینی. مگر ایسے کلمات نہ کہیں جس سے دوسرے کا صبر ٹوٹے، کیونکہ صبر جو ہے ایک انسان بڑی، یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کرنے کی توفیق دے. پتا ہے بھلائیوں میں یہ بہت بڑی بھلائی ہے. اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب صدمہ شروع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اگر ابتدائی صدمے پہ تو صبر کر لے گا اور اجر کا امیدوار ہوگا تو میں جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہیں ہوں گا. یعنی حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم اگر تو صبر کر لے گا نا شروع میں، صدمے کے شروع میں، اور اجر چاہے گا، اجر کے لیے صبر کرے گا، تو میں جنت سے کم کوئی چیز نہیں تجھے دوں گا.
So now we move on to the part that perhaps is most relevant. It's called ta'ziya in Arabic. I think it's the same word in Urdu. And this should be motivated not on the basis of custom or tradition or ritual. It's not a formality that we fulfill, but it should be based on knowledge and the hope of reward. And there's a very clear purpose to ta'ziya, and that is to console the party that you're going to do the ta'ziya for, or tasalli as we call it. It is to help them maintain their state of patience and hopefully to increase it, and to participate in some way in decreasing their reward. So there should be words of hope, words of inspiration. You should think of, for example, what you're going to say before you see the person. Sister Najiha mentioned a verse of the Quran or a small story or a word of inspiration. And to recall the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the one who goes out with the intention of ta'ziyah for their brother or sister, Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment will give them clothing of izzah and ikram, of dignity and honor. So this is in fact something we need for ourselves, right? It is a right of our brothers and sisters upon us, and is also something that will benefit us on the Day of Judgment. In the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his daughter Zainab had a child that was also in the last stages of his or her life, and she wanted the Prophet sallallahu alaihi wasallam to come at that time when she saw that the death of the child was near. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent her a message, and again this message contains words that would console the person who would hear them, right? لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلِكُلِّ شَيْءٍ لِأَجَلِ مُسَمَّى, right? أو كما قال فَلْتَصْبِرْ وَلِتَحْتَسِبْ, right? أو كما قال صلى الله عليه وسلم, which means that if it is for Allah what He takes, and it is for Allah what He gives, it is for Allah what He takes, and everything has a limited appointed time. Yani everything is going to come to an end one day. So let her have patience and let her hope for her reward with Allah subhanahu wa ta'ala. So the patience is not in vain. So the patience is less burdensome. It is being done for a reward. So very important point, Sister Nijiha made, is that never say something or ask in a way that will break the patience of the person. It is already a very difficult situation, and this is why there's so much reward. You want to help maintain that patience that they have and increase it, be a someone to further cement it, not to chip it away. And then the last thing was the Hadith al-Qudsi, beautiful Hadith al-Qudsi, which highlights when sabr is brings reward. And that is when it is done at the beginning of the affliction, when it is the most severe and intense. And the Hadith al-Qudsi means that if you do sabr, O Ibn Adam, O son of Adam, and daughter of Adam is included, if you do sabr at the start of affliction, I will not be pleased for you with anything less than paradise as reward.
اب جس کے اوپر صدمہ ٹوٹتا ہے ظاہر ہے غم کی کیفیت ہے تو اتنا تک تو اجازت ہے کہ انسان رو سکتا ہے مگر آواز کے ساتھ رونا چیخنا چلانا بین کرنا یا دیواروں سے ٹکرے مارنا یا اپنے کپڑے پھاڑنا یہ جاہلیت میں تو ہوتا تھا لیکن اسلام نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو سلمہ کے گھر میں تھوڑی سی آواز اونچی ہونے لگی تھی ان کی وفات پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کرو اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے اس پر آمین کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ فرشتے ہوں اور جو آپ اس وقت بول رہے ہوں گے اس کے اوپر آمین کہیں گے تو اس وقت اپنے لیے بھی بھلائی مانگو میت کے لیے بھی بھلائی مانگو لیکن اس وقت آواز کے ساتھ چیخنا آواز کے ساتھ رونا یہ الاؤڈ نہیں ہے ہاں دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے تھے اور تینوں بہت چھوٹے تھے اس پہ بھی کفار بہت بڑی باتیں بناتے تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہوئے ان میں جب ابراہیم فوت ہوئے تھے اتنے تھے کہ یعنی بھاگنے دوڑنے کی عمر کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور انہیں آپ کی گود کے اندر جان دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت صدمہ تھا لیکن فرماتے ہیں آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس میں ہمارا رب راضی ہوگا یعنی یہ الاؤڈ ہے کہ دل غمگین ہو یہ الاؤڈ ہے کہ آنکھ آنسو بہائے لیکن اس سے آگے زبان اس کو اس سے کوئی ایسا کلمہ نہ ہو ادا جس میں رب کی ناراضگی ہو جس میں کوئی شکایت ہو جس میں کوئی شکوا ہو جس میں کوئی چیخنا چلانا ہو یہیں پہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس زبان کو قابو کر لے ویسے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ روئے دیکھیں یہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا میں نے آپ کو بتایا کہ نزع کی حالت میں انہوں نے بلایا تھا جس وقت ان کے بچے کی نزع کا عالم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوا کے بھیج دیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد قسم دے کے کہا کہ آپ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اس وقت ان کے بچے کا بالکل یعنی جان جو ہے نا حلق میں آئی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں حدیث میں آتا ہے جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے نا اس طرح آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے اندر پانی کے ٹکرانے کی آواز ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور صحابہ کرام حیران کہ آپ رو رہے ہیں فرمایا یہ آنسو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے اور اللہ بھی اپنے رحم دل بندوں پہ ہی رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے اگر آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں وہ تو ظاہر ہے کسی کی تکلیف دیکھ کے بھی آنسو نکلتا ہے جب انسان کے اوپر اپنے پرتی غم کوئی ٹوٹتا ہے تو آنسو بہنے سے کوئی حرج ہے مگر کہاں پہ ریسٹرکشن ہے چیخنا نہیں ہے چلانا نہیں ہے اور اگلی بات جو انسان کو تسلی دیتی ہے وہ یہ کہ یہ میرے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی مسلمان کو کوئی چاہے کوئی مینٹلی کوئی اس کو اذیت پہنچے ذہنی اذیت ہو یا فزیکلی کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی بیماری پہنچے یا کوئی رنج اور غم یا دکھ پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چپ جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے یعنی مومن کا معاملہ کیا ہے کلہو خیر اس کے لیے ہر چیز ہی خیر ہے اگر اس کو خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے تب بھی خیر غم ملتا ہے صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر اس کا سارا معاملہ ہی خیر کا.
Moving on to the adab of grieving for the people that are afflicted with the loss. And of course, we know it is completely permissible to cry. There's nothing wrong with crying. We shouldn't feel guilty about crying. However, what is not permissible is to cry with a loud voice, to scream, to hit yourself against objects, to tear your clothes, that used to be beat yourself, to beat your cheeks. These were customs of Jahiliyyah, and we all are familiar with the fact that these are not permissible. In the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Salama radiallahu anhu passed away. They just began to hear a little bit of a scream from his house radiallahu anhu, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said something that's really important to remember, is that ask for khayr for yourselves, right? And also, of course, you can ask for the mayyit, because the angels are present at that time, and they are saying ameen to the du'as that are being made at that time. So this is something that is really important to recall, especially the deceased is in the deepest need of du'as at that time. The thing that benefits the mayyit the most are the du'as, right? So if the angels are present and this is a time that the mayyit is in need, then what we should be doing is really making the most sincere du'as that we can for the deceased. The Prophet, the sister mentioned, lost actually three of his sons. Three of the sons of the Prophet died in his lifetime, and the most famous of one is Ibrahim, because of the beautiful words that the Prophet shared on his demise, إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ, which is that the eyes shed tears and the heart is grieved, but we do not say anything from the tongue except that which pleases our Lord. Beautiful words of the Prophet providing complete guidance in such times when there is an overflow of human emotion. And the story we started in the last session, when Zainab radiallahu anha was asking her father, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to come at the time that her own child was dying, he sallallahu alaihi wasallam then went, and he got to him at the time when he was about to die, yani his soul was in his throat, he was in the very last moments of his life. And there was a sound like, I think it's something you drink water out of? Mashki. Okay. So a water bag. Okay, the bag that has, that you drink water out of. So yani, it was a clear gurgling sound that you could hear. And upon hearing this, the Prophet ﷺ began to cry. And this surprised the Sahaba radiallahu anhum who were with him. And he explained that this is rahmah from Allah subhanahu wa ta'ala. If we're crying today, if anyone has cried during this or any tragedy, this is actually a rahmah, a manifestation of mercy that Allah subhanahu wa ta'ala has placed in the hearts of His servants. And Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, is the most merciful. He shows mercy to those that have mercy in their hearts, right? This is actually one of the famous hadith, Ar-Rahimun yarhamu hum Ar-Rahman, irhamu man fil ardi, irhamukum man fil sama, right? Very famous hadith that most of the ulama would begin the majlis with, that Ar-Rahimun, those that have mercy, Allah subhanahu wa ta'ala has mercy on them. So show mercy to those that are on the earth, and Allah will show mercy to you. And to think that this is atonement, any kafara for our sins, this musibah that has afflicted me. Imagine if you are rewarded for a thorn that pricks you, and that is rewarded. So can you imagine the reward of something like this?
اور جو چیز ایک اور تسلی دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہے, اس میں ہمیں آزمایا جائے گا. اور آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہیں آزمایا جائے گا خوف سے بھی, بھوک سے بھی, مال اور جانوں کے نقصان سے بھی, سب چیزوں سے آزمایا جائے گا. اللہ آزمائے گا, صرف کلمہ کہتے سے جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے, اللہ ٹیسٹ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو پروموٹ کیا جائے. آپ ٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کا اسکول میں ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ اگلے گریڈ میں پروموشن ہو جائے, رائٹ؟ تو سبحان اللہ, جو امتحان کے قابل ہوتا ہے اللہ اسی کا امتحان لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے. دیکھیں, آپ ایک پانچ سال کے بچے کا امتحان نہیں لیتے کہ بھائی تم دسویں کلاس کا امتحان دو, نہیں لیتے نا, آپ کو پتہ ہی اس قابل ہی نہیں ہے. ہاں جو اس قابل ہے آپ اسی کا امتحان لیتے ہیں. تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا امتحان لے لیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو کہتا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہوں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے آزمائش میں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو آزمائش میں دل پہ اللہ کی نظر ہے, کوئی دل کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو پتا ہے کہ دل راضی کتنا ہے اور ناراض کتنا ہے. لوگ نہیں جان سکتے دل کی کیفیت, لوگ نہیں جان سکتے حالت, مگر اللہ جانتا ہے. تو امتحان میں وہی پڑتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ درجے بلند کر کے اپنا قرب دینا چاہتے ہیں. لیکن درجے بلند اللہ کے پاس ہو گئے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے, اللہ کے پاس اس کا درجہ اوپر ہو گیا اگر وہ امتحان میں پاس ہو گیا. اور امتحان کی تیاری کب کرتے ہیں, امتحان سے پہلے یا امتحان کے دوران؟ پہلے نا. اسی طرح زندگی میں امتحان آتے رہیں گے, کوئی کسی طرح آزمایا جائے گا, کوئی کسی طرح. ان کے اوپر ایک طرح سے آزمائش آئی, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آپ پہ کسی اور طرح کی آ سکتی, کسی کے جاب کی آ سکتی ہے, کسی کو اور کسی طرف سے اولاد کی پریشانی کی آ سکتی, کسی کو ہسبینڈ کی طرف سے کوئی ایسی آ سکتی, لیکن ٹیسٹ سب کا ہے. اور اس سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں, کیونکہ جب آزمائش آ جاتی ہے تو اگر ایمان مضبوط ہوا تو کیا ہوگا, آرام سے آپ اس آزمائش سے گزر جائیں گے اور اللہ پہ راضی رہیں گے اور پاس ہو جائیں گے. اور اگر ایمان کمزور ہوا تو آزمائش کے آنے کے بعد, واقعی آزمائش کیا ہوتی ہے, ٹیسٹ ہے, ایمان کی بلڈنگ گر جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھو کوئی آزمائش آئے تو ہم سے ٹکرا کے گزر جائے لیکن ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ امتحان لے لیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون میری جنت کے قابل ہے. یو ہیو ٹو پروو, جنت میں ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے, آپ کو پروو کرنا ہے کون میری جنت کے قابل ہے اور کون نہیں, امتحان سے پتہ چل جائے. اگر تو جو بھی غم یا پریشانی یا کوئی مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دے, سمجھ لیں کہ آزمائش تھی. اور اگر اللہ سے اور دور ہو گئے سمجھ لیں سزا ہے.
So the matter of the believer, the sister mentioned, is all khair, right? If good afflicts him or her and he says alhamdulillah, praises Allah, and this there is a reward for them, and if they're struck with an affliction, they do sabr, then they get reward for that. So the matter of the mu'min, kulluhu khair, right? It's all good. Very important reminder that everything about this life is a test, right? Some of us may be being tested more vividly than others, but everyone is in a state of test, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, and the rest of the ayah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, right? Is that we will surely test you. The lam here is for ta'keed, which is that indeed surely we will test you. There is no doubt that you will not be tested, right? With something, بِشَيْءٍ يَعْنِي, there's going to be something of it, right? Of what? A fear, of hunger, of loss of people as well as material resources. And who are the glad tidings for? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, right? Glad tidings are for those that have patience, because loss requires patience, right? There are many good qualities, right? They're muhsineen and they're muttaqeen and they're mu'mineen, but here the word that has been used are the صَابِرِينَ, because the loss requires more than any other quality, the quality of sabr and patience. A very optimistic reminder about how tests are given to those whom Allah wants to promote. When you're up for a promotion, you're given a test, right? So it's actually a very lucky and blessed thing to be chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, because He only tests those whom He loves and those whom He thinks are, who He believes are worthy for that test. And this is why the prophets are the most tested of all of humanity, right? They're the closest to Allah subhanahu wa ta'ala, yet they have the strictest, the harshest, the most difficult test. But because they are able to ascend ranks with Allah subhanahu wa ta'ala. Now, to see if you pass the test or not is if you are pleased with Allah during the test versus if you are displeased with Him. If you are pleased with Him during the test, He is pleased with you. That is an indication. If you are displeased, if you're not happy about this test, if your heart is grumbling from the inside and complaining from the inside and wish that this had not happened, etc., etc., yani if you're displeased with Him, then this is something that shows that Allah is then displeased with you. So a very important point is preparation for test is done not during the test, but before the test, right? So only if our iman is strong, we'll be able to pass through this test with ease and come out with our iman intact. Otherwise, we will fail. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. We see many, many people lose their iman through difficult tests. We see this around us all the time. But the test is there to see who is worthy and will earn Jannah through it after it is over.
ये हमारा दीन हमें बताता है कि सोग की मुद्दत तीन दिन है और ताजियत का मैंने जैसे आपको बताया ताजियत और सोग में फर्क है ताजियत आप कभी भी कर सकते हैं ताजियत मतलब किसी को तसल्ली देना तसल्ली आप कभी भी दे सकते हैं जब भी आपको लगे कि उसका गम ताजा हो गया वो गमगीन है तब तसल्ली दे रहे हैं चाहे 10 साल गुजर गए तब भी आप उसको तसल्ली देंगे वो भी ताजियत है मगर सोग तीन दिन से ज्यादा नहीं है तीन दिन से ज्यादा अगर इंसान सोग में रहता है सोग मनाता रहता है तो ये ऐसा ही है जैसे हम कहें कि हम अल्लाह तेरी रजा में राजी नहीं है अल्लाह मुझे तेरा फैसला कबूल नहीं है और मोमिन तो ये कह ही नहीं सकता वो तो हर अल्लाह के फैसले में राजी है जब ही तो वो ऐलान होगा इंसान के लिए या अय्यतुह नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बी की रादियतम मर्दिया है ना वो ए नफ्स मुतमईन चल अपने रब की तरफ उसकी रहमत की तरफ तू उससे राजी वो तुझसे राजी यानी वो नफ्स मुतमईना कौन है जो जिंदगी में अल्लाह के फैसलों पे राजी रहा तो अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना है उसके लिए तीन दिन से ज्यादा सोग नहीं है ये नहीं कि उसके बाद फिर सारा साल सोग में रहें उसके बाद कोई ईद नहीं हमने मनानी उसके बाद पहली ईद ही ऐसे नहीं सोग खत्म हो गया हाँ दुख है कि वो दिल गमगीन अगर होगा तो उसके बाद फिर आप ताजियत करेंगे मगर देखें जैसे एक सहाबी है वालिद की वफात हुई है तो उसके बाद खुशबू मंगवाई है और खुशबू लगाई और फरमाया कि मुझे खुशबू की हाजत नहीं है जरूरत नहीं है लेकिन मैं किस लिए कर रही हूँ कि ताकि पता चले कि तीन दिन से ऊपर सोग नहीं है तीन दिन के बाद रोनी सूरत बना के बस बैठे रहना काम काज छोड़ देना ये नहीं उठो और काम काज करो ताकि आपका दिल बहले ताकि आपका जहन बटे ताकि आप ये अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लाने की कोशिश करो क्योंकि जो सब्र के लिए कोशिश करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको सब्र देता है कोशिश के साथ सब्र करो ट्राई करो कि मैंने सब्र करना है ऐसे नहीं कि भाई मुझे सब्र नहीं आता नहीं ये नहीं कोशिश करो और जब कोशिश करोगे और अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह देगा सब्र अल्लाह दिल को थाम लेता है फिर और अल्लाह ही है जो दिलों को थामता है ना खुद इंसान तसल्ली ले सकता है ना हमारे अल्फाज से किसी को तसल्ली आ सकती ये अल्लाह जब तक ना दिल को थामे और अल्लाह जब तक ना सब्र देते तो तीन दिन के बाद कोई सोग नहीं है दूसरी ये बात सिवाय बेवा के आपको पता है ना बेवा का 4-5 दिन है उसके अलावा कोई नहीं सोग मना सकता चाहे वो कैसा ही प्यारा रिश्ता क्यों ना हो बस हम ये उसके बाद कह देते हैं अल्लाह जिस जो तेरा फैसला है मैं उस पर राजी हूँ फिर देखें जो ताजियत करने के लिए जाएं वो भी सारा सारा दिन वहाँ नहीं बैठे रहें कि पूरा काम काज छोड़ के बैठे हुए जितनी देर आप दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं तसल्ली दें और अल्फाज नहीं कोई सीडी ले जाएं कोई दुआओं के कार्ड ले जाएं कोई और बात कर लें तसल्ली कर दे दी आपने उसके बाद उठ के चले आए वहां बैठे बैठे बस उनकी सूरत देखते रहना ये कोई तरीका नहीं है ये कोई ताजियत नहीं है और उनके घर में एक हजूम लगाए रखना और फिर उसके बाद होता क्या है वो घर वाले फिर बेचारे मेहमान नवाजी का एहतमाम करते हैं फिर वो खाने पीने का एहतमाम करते हैं ये तो है ही नहीं हमारे दीन में क्या है कि जब किसी की वफात हो जाए तो उसके घर खाना भिजवाया जाए ना कि वो लोगों की मेहमान नवाजियां करें और ये भी देखें जो हमने अब हमें जब ये बात पता चली तो माशाल्लाह हर एक चाहता है कि वो नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले तो हर एक बहुत ज़्यादा खानों का एहतमाम यानी घर वाले भी थक जाते हैं खाना किधर संभालें تو اگر اس کو مینیج کیا جائے, مینیج کر کے اور گھر والوں کے لیے بھجوایا جائے, یہ نہیں کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں, 25 لوگ ہیں, 30 لوگ ہیں, 50 لوگ ہیں, 50 کا کھانا آ رہا ہے, اب وہ گھر والے کیا کریں گے اتنے کھانے کا, وہ تو کہیں گے کہ اب کھاؤ ہی کیونکہ اب پھر ہم کدھر سنبھالیں اس کو. تو نہیں, گھر والوں کے لیے اور باقی لوگ کھانے کے ٹائم پہ اٹھ کے آ جائیں, ان کو تھوڑا آرام کرنے لیے, ان کو تھوڑا اپنے لیے ٹائم لینے دیں, یا جو ان کے کلوز ونز ہیں جن کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ رہیں اور ان کو کہتے ہیں, پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, وہ لوگ تو بیٹھیں مگر باقی لوگ تو جائیں نا. سارا جی, کیونکہ میں نے ایسی جگہیں دیکھی ہیں جہاں پہ لوگ کسی کی وفات ہوتی ہے, پورے کمرے میں ہجوم ہوتا ہے اور خاموش بیٹھے ہیں, ان کی صورت تکتے جا رہی ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا. تو یہ ایک ایٹیکیٹس میں سے ہے.
So continuing with the etiquettes of grieving and consolation. Number one, etiquette of grieving for the person who has suffered the loss is no longer than a duration of 3 days. After that, with the exception of the widow that has 4 months and 10 days, staying in a state of grief continued sadness beyond 3 days may be an indication that the person is unhappy with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, so that it becomes risky, the reward. Number two, you should try to get up and work in order to normalize your schedule again. This is very difficult, but it's actually something that will help you maintain patience, trying to normalize and, come back into your routine. This is different that from ta'ziyah. Okay, grieving is different from ta'ziyah. Ta'ziyah can be done at any point. There's no time limit to that. The grieving period is 3 days. That has a time limit. But ta'ziyah can be done, yani consoling the person for the loss can be done at any time you feel the person has that need and that you can fulfill that need for your brother or sister. The sister mentioned the verse from Surah Al-Fajr, يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً, right? Which means that, oh, نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ, the nafs that was at peace with itself, right? Return to your Lord. يعني you were pleased, this nafs was pleased with Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah in turn was also pleased with this nafs. This nafs is that nafs which is pleased with the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala, with the decrees of Allah subhanahu wa ta'ala, even when they are decrees we don't like. Of the adab of ta'ziyah are not to prolong your stay at the with the people that have suffered the loss. This is something that our communities are plagued by, whether it is the hospital or the house or wherever the family is suffering, has having loss, our people simply don't have this etiquette of leaving. The sunnah is to make the visit short. Even normally, when you go to visit someone's house, a normal visit, a happy visit, supposed to be short, not supposed to be long. People cannot maintain a long visit. It is a difficulty, it is a hardship, and no one wants to say it, right? So then people just find other ways around it. So imagine in the time of grief, how much more sensitive we should be to the duration. These visits are supposed to be purposeful, and you're more likely to achieve your purpose if the visit is short. You convey what you need to convey, you assess the needs of the family, that includes food. A family should not be hosting the visitors, they should be provided food according to their needs, not according to the needs of the 30 people that are there all day, because they shouldn't be there. But like the sister mentioned, if they're receiving food in this amount, then they will be compelled to feed them, and the cycle continues, right? So this is something we have to become more sensitive to the community.
इसमें ये भी बात आ जाती है कि अगर बीमार पुरसी करें तो बीमार पुरसी के लिए भी जब जाएं तो बहुत देर नहीं बैठें कि बीमार और ज़्यादा बीमार हो जाए, और उस वक़्त भी ऐसी बातें करें जो उसको तसल्ली की हों, जो उसको उम्मीद दिलाने की हों, जो अल्लाह की रहमत की हों, نہ کہ اس کو نا امید کر دے اور اس کو جو ہے نا بار بار وہی پریشانی کی باتیں کر کے اور اس کو اور زیادہ اذیت میں گرفتار کرنے. تو یہ آداب ہیں جو ہمیں سیکھنے کے ہیں, اور ہمیشہ دوسرے کو یہ یاد دلائیں جس کا کوئی فوت شدہ ہو کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کسی نفس کا, اور جانتے ہیں کب مقرر ہوتا ہے, جب وہ ماں کے پیٹ میں, جب ابھی روح پڑتی ہے اس وقت یہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ فکس کر دیتے ہیں, اس وقت فرشتہ لکھ دیتا ہے تو یہ کسی کے کسی حادثے کی وجہ سے، کسی جگہ جانے کی وجہ سے یا کسی اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے وقت اس ٹائم پہ مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے اگر مگر نہیں کہنا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر وہ پول پہ نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ گاڑی لے کے باہر نہ نکلتا تو اس وقت یہ نہ ہوتا۔ یہ کلمہ شیطان کا کلمہ ہے، تو کبھی اگر مگر کا کلمہ نہ کہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا کلمہ بتایا، بلکہ اس وقت کہیں ایسے ہی اللہ نے لکھا تھا اور یہ ایسا ہی ہونا تھا، اور یہ اللہ کی قدر ہے، اس کو تقدیر کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اور اس کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا اگر مگر کریں گے اتنا ہی دل بے چین رہے گا، اور یہ کتنی پیاری رہنمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پر کوئی غم آئے تو میرے غم یاد کر لیا کرو۔ تو اس وقت ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا کوئی غم ہو نا، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں، دیکھو اس کا مجھ سے زیادہ غم ہے، دیکھو اس کو مجھ سے زیادہ تکلیف ہے، تو آپ کو اپنا غم بھول جائے گا۔ یہ نہیں کہ اپنے غم کو ہی سب سے دیکھو، کتنے اور لوگ ہیں جو اس سے زیادہ سفرنگ میں۔ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ آپ لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کسی کے کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشانی ہو، ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھو، دیکھو اس کا غم کتنا بڑا۔ تو یہ چیز بھی تسلی دے گی۔ اسی طرح نماز جنازہ کا اعلان ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ٹائمنگ ہے اس کے یا کس وقت کس جگہ پہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جب کوئی فوت ہو اور اس کے لیے تین صفے نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور ماشاء اللہ یہاں پہ تو کتنی صفیں تھیں، سبحان اللہ۔ اس لیے آڈ نمبر میں صف رکھنی چاہیے، تین یا تین سے زیادہ تو ظاہر ہے، کم از کم تین اگر صفے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ جی، اور حدیث میں آتا ہے جو مسلمان فوت ہو اور اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہیں کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے اس کے حق میں، سبحان اللہ۔ تو نماز جنازہ کیا ہے؟ اصل میں وہ مغفرت کی دعا ہے اس کے لیے جو آپ دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں، کیونکہ زندگی اور موت کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، جو پیدا ہوا ہے مرنا ہے اور ہم سب نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ ضرور سیکھیں اور اس کی دعائیں ضرور یاد کریں۔ دا لیسٹ یو کین ڈو، ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے دوسرے سے، تو محبت کا کم از کم اتنا تو اس طرح سے، اتنی تو کم از کم ایفرٹ کریں کہ یہ دعا یاد کر لیں۔ یہ کارڈس پہ لکھی ہوئی ہے دعا، آپ لوگ چلو یاد نہیں ہوتی ایوری ڈے، کیونکہ یہ مسنون دعائیں، یہ جتنی کمپریہنسو ہیں آپ اپنی زبان میں اس طرح سے دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ تو دعا کو یاد ضرور کریں، جب آپ روز پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے جو مسلمان فوت ہو اور اس کے چار قریبی پڑوسی، پڑوسی سے مطلب ضروری نہیں کہ نیبرز ہوں، اس کے ساتھی، اس کے کولیگز ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک ساتھی ہیں، وہ اس کے حق میں گواہی دیں بھلائی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری بات مان لی، اور جو تم نہیں جانتے اس پہ بھی اس کو معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ اور کوئی کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ دیں، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں کہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے ہاں بھائی یہ تو ضروری جنت ہی، کوئی کہ یہ نہ، ایک صحابی کے بارے میں ایک عورت نے کہا تھا، حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں، کہ یہ نہیں جنتی ہوں گے تو اور کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایون میں اپنے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو کوئی کسی کے لیے نہ یہ فتوے دے، اور جب بھی کوئی صدمہ، صرف یہ کسی کی فوتگی کا ہی نہیں، آپ کے پر کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو ایک دعا بہت چھوٹی سی ہے جو ضرور آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ دعا ابو سلمہ نے گھر آ کے حضرت ام سلمہ کو بتائی تھی کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی ہے کہ جب کوئی صدمہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو جب حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو حضرت ام سلمہ نے یہی دعا پڑھی، اور اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور تو وہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت سوچ رہی کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ اچھا شوہر کیا مل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، یہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ اس صدمے کو سہنے کی صبر کے ساتھ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین تسلی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو باندھ دے, اور اللہ جو لوگ بھی ان کے صدمے کو ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے, شہداء کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ شامل فرما دے, صالحین میں شامل فرما دے, اللہ اس سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے ان سے راضی ہو جائے گھر والوں سے. پھر اینڈ میں ہم آج دعا کر لیجیے چاہیے.
Just to mention the adab also of visiting the sick as well, not just the in taziyah, but also in visiting the sick. The visit, number one, should be short. Number two, it should be a reminder of Allah's mercy and not to depress them further about how serious the diagnosis is or how terminally ill they are. Even if those are the facts, it is what you should remind the person of is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. That is something to make them feel better, not to depress them further. Something that helps us in these times is remembering when the time of death was appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. Before the child comes into this world, it is in the womb that the time of death is decreed for every single individual. Really important not to open the door of what we say in if he had not done this, if he had not gone there, if I had helped him, if someone had heard him. If is the kalima, as the sister said, of shaitan. It opens the door of shaitan. It makes sure that your heart stays restless. This is not what the Prophet ﷺ has instructed us to do. And rather we should say that this was the decree of Allah subhanahu wa ta'ala for this person even before they were born, even before they came into this world. And this helps comfort the heart and give strength in the heart that this it could have been no other way. This is how we have to understand hardship and affliction and death. It could have been no other way. It could have been at no other time. This is the only exact way that Allah subhanahu wa ta'ala had willed for this person. And this is something that then gives us comfort and consolation. Reminder from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that when you have a sorrow, when you undergo grief or difficulty, think of my sorrow. Yani his sorrow sallallahu alayhi wa sallam, who we mentioned saw the death of almost all of his children in his lifetime, who saw the death of his beloved wife Khadija, radiallahu anha, same year, Abu Talib, and the many, many things that he suffered, to the point that he said, no other even prophet suffered in the way of Allah the way he suffered, sallallahu alayhi wa sallam. So he is telling us that when you are afflicted with something, with suffering or with death or loss, think of my sorrows, right? And this is the adab or etiquette of loss and difficulty, always look to those who are more grief-stricken. For example, this loss we're suffering here right now, think of the people in Syria, right? And people that suffer, you know, multiple deaths in a day of family members, etc. Allah subhanahu wa ta'ala protect us. The adab, the last thing, the adab of salat al-janaza, some of them were mentioned. Number one, it should be something that is announced, and I was telling one of the sisters here, that mashallah, Hadith rahimahullah ta'ala, may Allah ta'ala elevate his ranks in Firdaus al-A'la. I've never seen such a large janazah. It was like one of the days of Ramadan. The way the masjid is packed in Ramadan, that's how the janazah was, subhanAllah. And it was a weekday. And, you know, there was every reason for, you know, for there to have been less people, but we could not find parking. You know, people were making multiple rounds just trying to find a place to get in. And the hadith is that if there are just three rows of people praying for the mayyit, Allah subhanahu wa ta'ala makes Jannah wajib on them. So what about these rows that were hardly fitting in the masjid, right? So this is a huge glad tidings for all of us and the family. If there are 40 people who participate in the janazah, according to the narration, who do not commit shirk, inshallah, we are not involved in that, inshallah, then this will be a shafa'a for the deceased, a means of intercession, something that will cause the forgiveness. We claim to, you know, love each other, and inshallah we do. The community has, alhamdulillah, really come together. But one of the huquq or the rights of the mayyit is that we are able to make dua for them when you stand up for that janazah, right? So we have to know the du'as for salatul janazah. They're very, very simple. Just a few lines and in the few rakahs. So everyone should make an effort to learn the du'as for the janazah. This is the thing that benefits the mayyit. This is the purpose of the salah, is to make dua of maghfirah for them. Another narration that if four close neighbors, or the sister mentioned includes colleagues, people that know you, well, they can testify on your behalf, just four people, that Allah subhanahu wa ta'ala forgives that person, even those things that you don't know that they have done, Allah subhanahu wa ta'ala even forgive those things. Really important point is not to give fatwas of Jannah or Jahannam for anyone. We are not in a position to do that. That is in the purview of Allah subhanahu wa ta'ala. Even among the Sahaba, when this was said, the Prophet ﷺ told them that no, we cannot say this about anyone. He said that even I don't know what's about to happen except if Allah subhanahu wa ta'ala were to cover me with His mercy. O kama qal, sallallahu alayhi wa sallam. The last dua that we will narrate today is actually a dua that Abu Salama taught his wife in his lifetime, Salama, from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, upon suffering grief or loss, right? Which is Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran min, right? Which is that, oh Allah, give me ajr for this musibah that I am going through, that I'm experiencing, and give me better than it. And when she remembered this dua, when Abu Salama radiallahu anhu died, she was thinking, who can be better than Abu Salama, right? He was the model husband. And she was given the best man that ever existed, right? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So all these du'as should be made with yaqeen for their acceptance, not just saying them with their mouth. That increases the, inshallah, the fact that they're mustajab. And inshallah, now we're going to make du'a for hadith in the family. Amen.
دعا کر لیتے ہیں جی دعا کے کارڈز بھی ہیں آپ لوگ پلیز جاتے ہوئے دے جائیے گا اور اپنے تمام فوت شدگان کو یاد رکھیے گا اس میں مرد کے لیے بھی ہیں عورت کے لیے بھی ہیں اور میرے خیال دونوں کے لیے بھی ہے مردوں اور عورتوں کے لیے سب کے لیے اگر آپ نے مانگنی ہو تو وہ بھی ہے تو یہ دعائیں بہترین ہیں یعنی بجائے کہ ہم اپنی زبان میں کوئی دعا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھا دیے ان سے زیادہ اچھے الفاظ کوئی نہیں ہو سکتے تو ان دعاؤں کو ضرور اپنی شامل رکھیں ہمارے فوت شدگان کے لیے ہم جو کم سے کم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کا تحفہ بھیجیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعفه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے اللہ ہم سب سے درگزر فرما دے یا اللہ تعالیٰ حارس بیٹے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ اس نے چھوٹی سی زندگی دیکھی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی بخشش فرما دے بے شک تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ یہاں پہ اس کی ایک ماں تھی اور اب وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے پاس پہنچ چکا ہے یا اللہ تو اس کی بہترین مہمان نوازی فرمانا اس کی قبر کو کشادہ فرما دینا نور سے منور فرما دینا یا اللہ اس کو شہدار صالحین کا ساتھ عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو بہترین تسلی عطا فرمانا ان کے دلوں کو باندھ دینا اللہ تعالیٰ اس صدمے کو سہنے کی ان کو توفیق عطا فرمانا صبر کے ساتھ اور اجر کی امید میں اللہ ان کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمانا یہ کڑا امتحان ہے ان کے اوپر اللہ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمانا اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دینا ان کو اپنا قرب نصیب فرمانا یا اللہ تعالیٰ اس صدمے کو ان کے اوپر آسان فرما دینا اللہ ان کے اوپر آسان فرما دینا
اللہ ہر والدین کو ایسے صدموں سے محفوظ رکھنا، اللہ کسی والدین کو ایسا صدمہ نہ دکھانا، اللہ آئندہ بھی ان کے گھر میں عافیت رکھنا اور ہم سب کے گھروں میں عافیت عطا فرمانا. اللہم انا نسألک العافیت فی الدنیا والآخرۃ، اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، یا اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما، اور اللہ ہمارے دین میں، دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کو عافیت عطا فرما، ہمارے مالوں میں اور ہماری اولادوں میں عافیت عطا فرما. یا اللہ تعالی کسی والدین کو اپنی اولاد کا کوئی دکھ نہ دکھانا، اللہ تعالی سب کو اس سے محفوظ رکھنا. اللہ ہم تو امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ تو ہمیں ایسے کڑے امتحانوں سے محفوظ رکھنا. اللہ اور بھی جو بھی دکھی ہیں اللہ سب کے دکھ دور فرمانا، اللہ سب کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ وہ بچہ جو کینسر سے اس وقت لڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما، اس کی ماں پہ رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جو دوسری ایک اور بچی ہے جس کے لیے انہوں نے دعا کا کہا ہوا ہے، چھوٹی بچی 10-12 سال کی، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی کینسر سے نجات عطا فرما، اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو ایسی موذی بیماری سے محفوظ رکھنا، اور اللہ اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہی ہمیں معاف فرما دینا، اللہ یہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر کے تو ہماری معافی نہ کرنا، اللہ تو ہمیں ایسے ہی معاف فرما دینا، ہم تو پہلے ہی بڑے ڈرے ہوئے ہیں، پہلے ہی بڑے خوف زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے ہی معاف فرما دینا. اللہ ہم پہلے ہی تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالنا، اللہ ان کڑے امتحانوں میں ڈال کے ہمیں اپنا قرب نہ دینا، اللہ تو ایسے ہی ہمیں اپنے قریب کر لینا، ایسے ہی ہمارے درجات کو بلند فرما دینا. اللہ ہمیشہ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم ہمارے پر چلنا آسان فرما دے، اللہ ہدایت کا راستہ ہمیں دکھا دے اور اس پر چلا دے اور منزل تک پہنچا دینا. یا اللہ تعالیٰ جو صدمہ ان کے اوپر آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، یا اللہ یہ بڑا شدید صدمہ ہے، اللہ تو جس کے اوپر چاہے سہنا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر سہنا آسان فرما دے، اللہ ان کے اوپر سہنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بہترین تسلی اور تشفی عطا فرما کہ ان کے دل بند جائیں. اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کو باندھ دے، بے شک تو بڑا غفور رحیم ہے، بے شک تو ودود ہے، محبت کرنے میں. یا اللہ جو جمع ہوئے ان کا آنا اور جانا قبول فرمانا، ہر قدم پہ ان کو اجر عظیم عطا فرمانا. اللہ جن بہن نے یہ ترجمہ کیا اللہ اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت میں رکھنا، اللہ ہر ایک کو سکون عطا فرما. اللہ جن گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہیں اور انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی جھگڑوں کو دور فرما. جن کو مالی پریشانیاں، اللہ ان کی مالی پریشانیاں دور فرما کے اوپر والا ہاتھ عطا فرما، تو اس کے حلال عطا فرما. جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ تو ان کو حج مبرور کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں جو جو بھی پریشانی، اللہ میں نہیں جانتی، تو ہر ایک کے دلوں کے حال جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی پریشانی کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی اطاعت والا رکھنا. یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ عطا فرمانا، کبھی نیچے والا ہاتھ نہ دینا. اللہ ہر محتاجی سے محفوظ رکھنا، ہر بیماری اور تکلیف سے محفوظ رکھنا. یا اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ تعالیٰ جو قرآن کے ساتھی ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ ہم سب کے وقت میں اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے کہ ہم تیرے دین کو پھیلا سکیں، آگے پہنچا سکیں تیرے کلام کو. یا اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت دے، اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکت دے، اللہ ہمارے کاموں کو ایسے آسان فرما دے. جو جو بھی اس راستے میں لگے ہوئے اللہ تو سب سے قبول فرما لینا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سسٹر امبر ہیں، ان کی ساس بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک بچہ ہے جس 11 سال کا ہے اور اس کا کینسر اب اتنا پھیل چکا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اب نہیں بچے گا. میں نے ان کی والدہ کو کہا کہ زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں. لاسٹ منڈے سے ہی کہا ہوا ہے الحمد للہ، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے.
تو آپ سب اس کے لیے ضرور دعا کریں.